السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کا وبال بھی اسی پر ہے جو اس نے بدی کا اکتساب کیا. اے ہمارے رب, ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے, اور اے ہمارے رب, ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ان کے گناہوں کے نتیجے میں تو نے ڈالا, اور اے ہمارے رب, ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو, اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر, تو ہی ہمارا والی ہے, بس ہمیں کافر قوم کے مقابلے پر نصرت عطا فرما. اس آیت کے شروع میں ہی خدا تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی صلاحیتوں, اس کی استعدادوں سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. بس وسعت کا لفظ جب انسان کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کی محدود صلاحیتوں اور استعدادوں کو سامنے رکھتے ہوئے بولا جاتا ہے, جیسا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے ظاہر ہے. لیکن خدا تعالیٰ کے لیے, جیسا کہ میں گزشتہ خطبوں میں بتا چکا ہوں, واسے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا خدا کی یہ صفت اور نام ہے جس کا مطلب ہے کہ صلاحیتوں کی اور استعدادوں کی کوئی قید نہیں اسے، بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں جامع و صفات ہے اور تمام طاقتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، وہاں اس کی طاقتوں اور قدرتوں اور علم کی اتنی وسعت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اس لیے ان کا احاطہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس آیت کے حوالے سے میں چند باتیں کہوں گا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کی روشنی میں ہیں، کہ انسان کو مختلف حالات میں اس کی وسعت کے لحاظ سے، اس کی طاقتوں اور استعدادوں کے لحاظ سے مکلف بنایا گیا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس کو انسان بجا لا نہ سکے یا اس کی طاقت اور قدرت سے بالا ہو۔ بس یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور جب یہ کوشش ہوگی تبھی ایک مومن اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو پانے والا ٹھہر سکتا ہے جس کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ بس یہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ احکامات جو انسان کی طاقت کے اور استعدادوں کے مطابق ہیں دے کر ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق جزا سزا کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اور خلاف عقل یہ نظریہ پیش نہیں کرتا کہ ایک معصوم نبی کو لعنتی موت مار کر قیامت تک آنے والوں کے لیے جو لوگ غلطیاں کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، خدا تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہیں، تب بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک معصوم نبی اور اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ان کے ان گناہوں کے لیے لعنتی موت قبول کر چکا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کا کیا فطرت کے مطابق اور حکیمانہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہر ایک کی کمزوریوں اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق ہیں، اور پھر یہ کہ انسان کا نیک اعمال بجا لانا اور ان کو بجا لانے کے لیے کوشش کرنا اسے تمام گناہوں سے کلیتاً پاک نہیں کر دیتا، کیونکہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ انسان کی رگوں میں شیطان خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ اس لیے کئی ایسے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں کہ انسان بعض غلطیاں اور گناہ غیر ارادی طور پر کر لے، تو اس کا کام ہے کہ استغفار کرتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کرے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے، ان اعمال کو بجا لانے کی کوشش کرے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے ایک جد و جہد کرے، تو خدا تعالیٰ جو وسیع تر رحمت والا ہے اور وسیع تر بخشش والا ہے، اپنے بندے کی طرف بخشش اور رحم کی نظر سے متوجہ ہوتا ہے۔ بس یہ خوبصورت تعلیم ہے جو قرآن کریم نے ہمیں دی ہے، جس کے لیے کسی کفارے کی ضرورت نہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا، اور یہ کس طرح اور کن کن باتوں پر حاوی ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی حالتیں ہیں جہاں انسان اپنے اعمال کا مکلف نہیں اور کہاں وہ قابل مؤاخذہ ہوگا. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت علمی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. گو یہاں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کی وسعت علمی سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا, لیکن ساتھ ہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُل رب زدنی علما. اب یہ دعا وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی جن کو ایسا علم دیا گیا تھا جو قیامت تک کے علوم پر حاوی ہے. اور جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کیا کیا علم و عرفان کے خزانے آپ پر نازل ہونے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بارے میں جلدی سے کام نہ کرو, کام نہ لو, بلکہ یہ دعا کیا جا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ علم میں ترقی دیتا رہے. تاکہ علم و عرفان کا جو سمندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں پیدا فرمایا تھا, جو موئزن تھا, اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے. اور جب قرآن کریم نازل ہو گیا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی, تو آپ کے ماننے والوں کو اس دعا کی کس قدر ضرورت ہے اور اپنے علم کو وسعت دینے کی کس قدر ضرورت ہے. اس کے لیے آپ نے اپنی امت کو نصیحت کی بھی کی ہے کہ علم حاصل کرو, خواہ اس کے لیے تمہیں چین تک جانا پڑے, یعنی علم کے حصول کے لیے محنت کرو اور اپنے علم میں اضافے کی طرف تا زندگی توجہ دیتے رہو. بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ کسی نفس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا وہ, یعنی کسی شخص کو اس وقت اس کا مکلف نہیں کرتا, اس کی جواب دہی نہیں کرتا جب تک کسی معاملے میں اس کی وسعت اور صلاحیت و استعداد نہ پیدا کر دے اس میں. لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ حقیقی مومن کو علم کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے اور حت الوسع اپنے علم کو بڑھانے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. بس ایک تو وہ علم ہے جو کہ انبیاء کو خدا تعالیٰ دیتا ہے, اور سب سے بڑھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. لیکن ساتھ ہی یہ دعا بھی سکھائی کہ رب زدنی علما. اور دوسرے وہ علم ہے جو روحانی اور دنیاوی دونوں طرح کا ہے, جس کے لیے محنت کرنی چاہیے اور ساتھ ہی دعا بھی کرنی چاہیے ایک عام مومن کو بھی. اگر علم کے حصول کے لیے محنت کی ضرورت نہیں تھی تو پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بے معنی ہے کہ علم حاصل کرو خواہ صوبتیں برداشت کرنی پڑیں اور اس کے لیے سفر کرنے پڑیں. لیکن علم کے حصول کے لیے بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی, اس لیے یہ دعا بھی سکھائی کہ صرف اپنے پر بھروسہ نہ کرو بلکہ علم کے حصول کے لیے دعاؤں سے بھی خدا تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. اور پھر جب یہ کوشش ہوگی, ہر ایک اپنی اپنی استعدادوں اور وسائل کے لحاظ سے علم حاصل کرے گا, دماغی صلاحیتیں بھی خدا تعالیٰ نے ہر ایک کی مختلف رکھی ہیں, بچپن کی تربیت, اٹھان اور معاشرے کا بھی انسان پر اثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی درجے مقرر فرمائے ہیں کہ ہر ایک اپنی اپنی استعداد کے لحاظ سے علم حاصل کرے اور اس کے لیے کوشش کرے, تو تبھی تمہارے اندر وسعت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے مقرر فرما دیے ہیں, یہ نہیں کہ کم ذہنی صلاحیتوں جو علم کی کمی کی وجہ سے یا قدرتی طور پر کسی میں ہیں یا ماحول کے اثر کی وجہ سے علم میں کمی ہے، اسے بھی اسی طرح مکلف کرے جتنا اعلیٰ ذہنی اور علمی صلاحیتوں والے کو، اور جسے دینی اور دنیاوی علم حاصل کرنے کے تمام تر مواقع میسر آئے ہوں۔ ظاہر یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت علمی کی وجہ سے تمام حالات کو جانتا ہے، اس لیے جب وہ مکلف کرتا ہے کسی کو تو ان سب باتوں کے مد نظر رکھ کر کرتا ہے جو کسی بھی انسان کے بارے میں اس کے علم میں ہے۔ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو جو خدا داد ہیں اس علم کے حصول کے لیے استعمال میں نہیں لاتا جس کے حاصل کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو ایسا شخص پھر جواب دہ ہے۔ وہاں لا یکلف اللہ نفسا کا مطلب یہی ہے کہ اپنی نفس کو تم نے اس طرح استعمال نہیں کیا جو اس کا حق بنتا تھا۔ اور ایک مسلمان کہلانے والے کے لیے سب سے بڑھ کر دینی علم میں ترقی ہے جو اسے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ طالب حق کو ایک مقام پر پہنچ کر ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، ورنہ شیطان لعین اور طرف لگا دے گا، اور جیسے بند پانی میں عفونت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح اگر مومن اپنی ترقیات کے لیے صحیح نہ کرے تو وہ گر جاتا ہے۔ بس سعادت مند کا فرض ہے کہ وہ طلب دین میں لگا رہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان کامل دنیا میں نہیں گزرا، لیکن آپ کو بھی رب زد نے علما ہوئی تھی، پھر اور کون ہے جو اپنی معرفت اور علم پر کامل بھروسہ کر کے ٹھہر جاوے اور آئندہ ترقی کی ضرورت نہ سمجھے۔ بس یہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے مطلب ہے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ علم کے حصول کی کوشش کرو۔ اگر تم یہ کوشش کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے رہو گے، کیونکہ وسعت علمی کی وجہ سے، یعنی اس علم کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ کی پہچان کی طرف مائل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک بڑھتا ہے، اور اس ادراک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنتا ہے ایک انسان۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ یقیناً یہی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اس سے ڈرتے ہیں۔ بس علم میں اضافہ دل میں خشیت پیدا کرتا ہے۔ یہاں ان علماء کا ذکر نہیں ہے جو نام نہاد اور ستی علماء ہیں، ستی علم حاصل کر کے اپنے علم سے دوسروں کو مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو جوں جوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے علم میں اضافہ ہوتا دیکھتے ہیں، تو وسعت علمی اور خدا کی ذات کا ادراک انہیں ہوتا جاتا ہے، اور جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا حقیقی مفہوم انہیں سمجھ آتا ہے۔ بس مسلم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، یہ حقیقی مفہوم ہے جو ایک عالم کو سمجھ آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ علمی لحاظ سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ دوسری بات جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اس وضاحت سے میں نے اخذ کی، جو بیان فرمائی آپ نے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر واضح کر فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی عقیدے پیش کرتا ہے جن کا سمجھنا انسان کی حد استعداد میں داخل ہے، تاکہ اس کے حکم تکلیف مالا یوتاق میں داخل نہ ہو، یعنی طاقت سے بڑھ کر نہ ہو۔ اس آیت سے پہلی آیت میں خدا تعالیٰ مومنوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے ایمان کی حالت کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، کہ آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری جگہوں فرمایا کہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے جو حضرت عمر سے مروی ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا جس کے کپڑے بہت سفید تھے. اس نے آ کے مختلف سوال کیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا اور گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور پھر سوال کیے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور یوم آخرت کو مانے اور خیر اور شر کی تقدیر پر یقین رکھے. اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے ماننے میں کوئی تکلیف مالا یتاق نہیں. اگر فطرت نیک ہو، اللہ تعالیٰ کی تلاش ہو، تو کائنات کیا زمین پر ہی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے مختلف نظارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کارخانہ قدرت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رستے پر بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے ملائکۃ اللہ پر انسان غور کرتا ہے، تمام نظام کائنات کو دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے، تو فرشتوں کی حقیقت بھی اپنی اپنی استعداد ذہنی اور علمی کے مطابق ہر انسان پر کھلتی چلی جاتی ہے. پھر خدا کے انبیاء پر جو کتابیں اتری ان پر مہر، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، قرآن کریم نے ثبت کی، ان کی غلطیوں اور خامیوں اور تحریفوں کی نشاندہی کی، ان کی بعض تعلیمات کی تصدیق کی، بعض کی تردید کی، اور قرآن کریم کی تصدیق اور اس کی حفاظت کا اعلان کر کے اور آج تک یہ ثابت کر کے کہ اس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے، اس پر ایمان میں پختگی پیدا کرنے کے لیے پیدا کرنے کا اعلان فرمایا. اور جو تعلیم اس میں دی قرآن کریم میں، اس کے متعلق اعلان فرما دیا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر عمل انسانی استعداد سے بالا ہو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کروڑہا مسلمانوں نے اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق اس پر عمل کر کے دکھایا. پھر رسولوں پر ایمان ہے، اگر یہ انکار کیا گیا رسولوں کا تو ان قوموں کی بدقسمتی تھی، لیکن ان کی تعلیم اور ان کے دعوے کبھی ایسے نہیں ہوئے جو کسی انسان کو تکلیف میں ڈالیں. ہر نبی نے یہی کہا کہ میں تمہیں خدا سے ملانے اور تمہارے فائدے کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں. اس طرح پر اور اس کے لیے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر خدا کے پاس ہے. میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ تمہاری بھلائی ہے، اور اس لیے کہ تم یوم آخرت پر یقین کرو اور جزا سزا کی تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے خدا تعالیٰ کی جناب سے نیک اعمال کر کے جزا حاصل کرو، اس کی رضا کی جنتوں میں جاؤ، اور نیک جزا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے حد تک ہے کہ فرمایا کہ کسی بھی گناہ کا بدلہ اس قدر ہے، اسی قدر ہے جتنا اس گناہ ہے، اور نیکی کا بدلہ 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتا چلا جاتا ہے. بس خدا تعالیٰ جو تعلیم بھی اپنے انبیاء کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے ان کی استعدادوں کے مطابق ہے. اگر پہلی قوموں کی ذہنی صلاحیتیں کم تھیں تو ان کے سامنے ان کی تعلیم بھی اس کے مطابق رکھی. اسی حوالے سے جو میں نے بتایا ایمان کا جہاں ذکر ہوا، اسی مجلس میں اس فرشتے نے جبرائیل آئے تھے، ارکان اسلام کا بھی ذکر کیا کہ پوچھا کہ کیا ہے اسلام کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر نماز کے بارے میں پوچھا, آپ نے فرمایا کہ نماز ہے, پھر روزہ ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر حج ہے. تو یہ نماز جو عبادت ہے, روزہ جو عبادت ہے, اس کے لیے بھی کسی کو مکلف نہیں کیا, بلکہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اگر سفر میں ہے تو جمع کرنے کی اور قصر کرنے کی اجازت ہے. اور روزہ ہے اس طرح ہی, سفر میں نہ رکھنے کے لیے اجازت ہے, نہ رکھو جب فرض روزے بھی ہیں. بیماری میں نہ رکھنے کی اجازت ہے. زکوٰۃ ہے, وہ صرف اسی پر فرض ہے جو نصاب, جو صاحب نصاب ہے. حج ہے تو اسی پر فرض ہے جو رستے کی وسائل بھی رکھتا ہو اور امن بھی ہو, صحت بھی ہو. تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمائیں وہ انسان کی طاقت کے اندر رہتے ہوئے اس کو حکم ہے اس کے لیے. اور جیسا کہ میں نے کہا, ہر طبقے نے ان باتوں پر عمل بھی کر کے دکھایا. ان کے قطع نظر ان کے جو مسلمان عمل نہیں کرتے, کروڑ ہا مسلمان ایسے گزرے ہیں اور ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں, عمل کر کے دکھا رہے ہیں. تیسری بات جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی, اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور تو نمونہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے. تو فرمایا ہمیں حکم ہے کہ تمام احکام میں, اخلاق میں, عبادات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. بس اگر ہماری فطرت کو وہ قوتیں نہ دی جاتیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو ذلی طور پر حاصل کر سکتیں تو یہ حکم ہمیں ہرگز نہ ہوتا کہ اس بزرگ نبی کی پیروی کرو, کیونکہ خدا تعالیٰ فوق الطاقت کوئی تکلیف نہیں دیتا, جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. بس یہاں یہ فرمایا کہ تم اس نبی کی پیروی کرو جس کی وضاحت حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لفظ سے کی کہ ذیلی طور پر, یعنی وہ معیار تو تم حاصل نہیں کر سکتے لیکن اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق ان پر عمل کرنے اور ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے کوشش کرو. اور یہ ہر مومن پر فرض ہے, کیونکہ یہ صلاحیت ایک مومن میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ان نیکیوں کو بجا لائے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا اس وقت قائم فرمایا. صرف یہ کہنا کہ کیونکہ وہ معیار میں حاصل نہیں کر سکتا اس لیے کوشش بھی ضرور کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض سے آزاد نہیں کر دیتی یہ بات ایک مومن کو. اور امت میں میں نے جیسے کہا ہے کہ کروڑوں لوگوں نے یہ نمونے قائم کرنے کی کوشش کی اور کر کے دکھایا. ایک عام مومن بھی اس اسوہ حسنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم فرمایا اپنی استعدادوں کے مطابق قائم کر سکتا ہے, بجا لا سکتا ہے, اس پر عمل کر سکتا ہے. پھر چوتھی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ گو اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور وہ جو تعلیم لائے اسے قبول کرنے کا ہر ایک کو حکم ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی نجات کا بھی باعث ہے. لیکن اگر کسی پر اتمام حجت نہیں ہوا تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی بات کا مکلف نہیں بناتا، اس لیے وہ شخص قابل مواخذہ نہیں ہوگا جس پر اتمام حجت نہیں ہوا۔ لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جس پر خدا تعالیٰ کے نزدیک اتمام حجت ہو چکا ہے وہ قیامت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا، اور جس پر خدا تعالیٰ کے نزدیک اتمام حجت نہیں ہوا وہ مکذب اور منکر ہے، تو گو شریعت نے جس کی بنا ظاہر پر ہے اس کا نام بھی کافر ہی رکھا ہے، اور ہم بھی اس کو باتباع شریعت کافر کے نام سے ہی پکارتے ہیں، مگر پھر بھی وہ خدا کے نزدیک بموجب آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہم اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم اس کی نسبت نجات کا حکم دیں، اس کا معاملہ کے ساتھ ہے، ہمیں اس میں دخل نہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ان الفاظ کے بعد حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ علم محض خدا تعالیٰ کو ہے، کہ اس کے نزدیک باوجود دلائل عقلیہ اور نقلیہ اور عمدہ تعلیم اور آسمانی نشانوں کے کس پر ابھی تک اتمام حجت نہیں ہوا، ہمیں کسی کے باطن کا علم نہیں ہے، اور چونکہ ہر ایک پہلو کے دلائل پیش کرنے اور نشانوں کے دکھلانے سے خدا تعالیٰ کے ہر رسول کا یہی ارادہ رہا ہے کہ وہ اپنی حجت لوگوں پر پوری کرے، اور اس بارے میں خدا بھی اس کا مؤید رہا ہے، اس لیے جو شخص بھی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر حجت پوری نہیں ہوئی وہ اپنے انکار کا ذمہ دار آپ ہے، اور اس بات کا بار ثبوت اس کی گردن پر ہے، اور وہی اس بات کا جواب دہ ہوگا کہ باوجود دلائل عقلیہ اور نقلیہ اور عمدہ تعلیم اور آسمانی نشانوں اور ہر قسم کی رہنمائی کے کیوں اس پر حجت پوری نہیں ہوئی۔ بس گو بغیر اتمام حجت کے خدا تعالیٰ نے کسی کو مکلف نہیں بنایا، لیکن مخالفین اسلام اور احمدیت کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان کے نفس کے دھوکے انہیں یہ بات کرنے پر مجبور تو نہیں کر رہے کہ ہمیں اتمام حجت نہیں ہوئی۔ دنیا میں ہر طرف فساد اور آفات، وہ نشانات تو نہیں ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کے طور پر ہیں، جبکہ زمانے کے امام کا دعویٰ بھی موجود ہے۔ پھر پانچویں بات اس زمن میں یہ ہے، اس کی وضاحت کہ اللہ تعالیٰ خلاف عقل باتوں کے ماننے پر کسی کو مجبور نہیں کرتا، اور اس وجہ سے اسے مکلف نہیں ٹھہراتا کہ کیوں یہ باتیں نہیں مانیں۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ حکیم کا لفظ آیا ہے، ہر بات جو ہے وہ حکمت سے پر ہے اور اس کی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے وجہ لانے کا۔ جو بھی حکم اتارا ہے وہ تمام تر حکمتوں کے بیان سے اتارا ہے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا اور جن کاموں کو آپ کے لیے خاص کیا ان میں حکمت پھیلانا بھی ایک کام ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آئندہ آنے والے کے مقام کے بارے میں دعا سکھائی گئی اس میں بھی حکمت کو خاص طور پر پیش نظر رکھا گیا۔ حکمت کیا ہے؟ یہ عدل اور انصاف کو جاری کرنا ہے، اس کا مطلب علم کو کامل کرنا ہے، اس کا مطلب ہر بات کی دلیل پیش کرنا ہے، یعنی جب کوئی حکم دیا تو اس کے کرنے یا نہ کرنے کی وجوہات بتائیں، اور یہی عقل کا تقاضا ہے۔ مثلا شراب اور جوئے سے اگر روکا ہے تو جہاں فرمایا اس روکنے کے حکم کے ساتھ فرمایا کہ یسلون کا ان الخمر والمیسر کل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، کہ وہ تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ دے ان کاموں میں بڑا گناہ ہے اور نقصان ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے بعض منفرتیں بھی ہیں اور ان کا گناہ اور نقصان ان کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ اب شراب پینے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جہاں وہ انسان کو نشے کی حالت میں لا کر عبادتوں سے روکتا ہے، وہاں معاشرے کے امن کو بھی برباد کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اب ثابت شدہ حقیقت ہے کہ شراب پینے والے کے جب وہ شراب کا ایک جام چڑھاتا ہے تو دماغ کے ہزاروں خلیے متاثر ہوتے ہیں۔ بس اس لیے شراب پینے سے اس دلیل کے ساتھ منع کیا گیا۔ اور یہی حال جوا کھیلنے والوں کا ہے۔ جوا کھیلنے والا اتنا زیادہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، عبادت سے محروم ہو جاتا ہے اور کسی چیز کی ہوش ہی نہیں رہتی، ناجائز ذرائع سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وقت کا ضیاع کرتا ہے، گھریلو ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرتا ہے، عقل کے استعمال کے بجائے شراب اور جوئے کی برائیوں میں پڑے ہوئے لوگ جو ہیں جوش اور غصہ دکھانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن الکحل جو ہے اگر بالکل معمولی مقدار میں انسانی فائدے کے لیے دوائیوں میں استعمال کیا جائے، انسانی جان بچانے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہاں یہ کی بھی جاتی ہے، ہوموپیتھی دوائیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور دوسری دوائیوں میں بھی۔ اتنی معمولی مقدار ہے کہ اس میں نشہ نہیں ہوتا، لیکن خالص شراب جو ہے وہ پینے والے چاہے تھوڑی پئیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ عادت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور تھوڑی پینے کی عادت جو ہے وہ ایک زیادتی میں بدلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑی پینے سے کی بھی ممانعت ہے۔ اسی طرح اگر اسلام میں روزے کا حکم ہے تو اس کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اگر انسان سوچے تو نماز یا روزے کا جو حکم ہے، خدا تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ انسانی فائدے کے لیے ہیں، اس کی صحت اور اس میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے ہیں علاوہ عبادت کے۔ جن کے نہ کرنے کا حکم ہے وہ بھی فائدے کی چیزیں ہیں، جن کے کرنے کا حکم ہے وہ بھی بڑی حکمت لیے ہوئے ہیں اور انسان کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ تو غرض اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے، اور بغیر حکمت بیان کی اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم اس کام کو کرو یا نہ کرو۔ چھٹی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوا کی برداشت اور حوصلہ سے بڑھ کر کسی قسم کی شرعی تکلیف نہیں اٹھوائی کسی کو۔ اس نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ کہ اس نے تم پر صرف مردار خون سور کے گوشت کو اور ان چیزوں کو جنہیں اللہ کے سوا کسی اور سے نامزد کر دیا گیا ہو حرام کیا ہے، مگر جو شخص ان اشیاء کے استعمال پر مجبور ہو جائے اور نہ تو وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حدود سے آگے نکلنے والا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ حکم ہے جو عقل کے مطابق ہے، حکمت لیے ہوئے ہے، اور انسانی کوا کی برداشت کے لحاظ سے بھی انتہائی اعلیٰ درجہ کا ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو ان حرام چیزوں کا استعمال کر سکتے ہو، مگر صرف جسم کی بقا کے لیے، صرف سانس کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے، لیکن کوشش کرو کہ حتی الوسع ان سے بچو، اور جہاں تک ہو سکے حرام اور حلال کے فرق کو قائم رکھو۔ پھر ساتویں بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام انسانی طاقت کے اندر ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس آیت سے صاف طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے نہیں جن کی بجاوری کوئی کر ہی نہ سکے، اور نہ شرائع اور احکام خدا تعالیٰ دنیا میں اس لیے نازل کرنے کے لیے، خدا تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نازل کیے ہیں کہ اپنی بڑائی، فصاحت و بلاغت اور ایجادی قانونی طاقت اور چیستاں ترازی کا فخر انسان پر ظاہر کرے، یعنی بتائے کہ میرے سب طاقتیں ہیں، اور کوئی ایسا قسم کا معمہ پیش کرے جس کو کوئی حل نہ کر سکتا ہو، اور پھر بڑے فخر سے کہے کہ دیکھو میری بات تم سمجھ نہیں سکے. یہ نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے نازل، خدا تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نازل کیے، نہ شرائع اور احکام خدا تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نازل کیے کہ اپنی بڑائی، فصاحت و بلاغت اور ایجادی قانونی طاقت اور چیستاں ترازی کا تحفہ کا فخر انسان پر ظاہر کرے. اور یوں پہلے ہی سے اپنی جگہ ٹھان رکھا تھا کہ کہیں بےہودہ ضعیف، کہاں بےہودہ ضعیف انسان اور کہاں کا ان حکموں پر عمل درآمد. تو اللہ تعالیٰ نے کسی مشکل میں ڈالنے کے لیے حکم نہیں دیے تھے، دیکھے کہ کس طرح میں آزماؤں اپنے بندوں کو، کہ یہ بےہودہ انسان اور کمزور انسان کس طرح میرے حکم پر عمل کر سکتا ہے. فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس سے برتر اور پاک ہے کہ ایسا لغو فیل کرے. پھر آٹھویں بات جو ہے اس تعلق میں یہ کہ جو شرائط احکام کی بجاوری کے لیے خدا تعالیٰ نے لگائی ہیں وہ ہر ایک کی ذہنی، جسمانی، علمی، معاشی، روحانی وسعت کے لحاظ سے ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے مرتبہ علمی اور عقلی اور جسمانی اور معاشی اور روحانی کے لحاظ سے احکام بجا لانے کا پابند اور قابل مواخذہ ہے. لیکن جو فرائض اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں انہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لانا بہرحال ہر مومن پر فرض ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا. اس پر اس نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو. پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماہ رمضان کے روزے رکھنا. اس نے پوچھا اس کے علاوہ بھی روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں نفلی روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو. اسی طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا. اس نے اس پر پوچھا، عرض کیا کہ اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی زکوٰۃ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں ثواب کی خاطر تم نفلی صدقہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو. اس پر وہ شخص یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ خدا کی قسم نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ اگر یہ سچ کہتا ہے تو اسے کامیاب و کامران سمجھو. تو جو جو استعدادیں ہیں ہر ایک کی اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. کچھ کو آپ نوافل کی تلقین بھی فرمایا کرتے تھے. پھر نویں بات یہ کہ قرآن کریم کے تمام احکامات قابل عمل ہیں. اس کو مختصر ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اور رنگ میں. کوئی بھی ایسا حکم نہیں جو انسان پر بوجھ ہو، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کے ضمن میں میں نے بتایا کہ ذکر ہوا ہے کہ حقیقی مومن ان پر چلتا ہے اور چلنے کی کوشش کرتا ہے. اور حضرت عائشہ نے جیسا کہ فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور زندگی قرآن کریم کے احکامات کی عملی تصویر ہیں. بس اپنی اپنی حیثیت اور استعدادوں کے مطابق ہر ایک کو ان پر عمل کرنے کا حکم ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ کیونکہ وہ کسی مومن کو بھی بلا وجہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، اس لیے جو بھی احکامات ہیں ہر انسان کی عمل کرنے کی طاقت کے اندر ہیں. پھر دسویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سچی خوابیں بھی ہر انسان کو اس لیے دکھاتا ہے تاکہ اسے انبیاء کی وحی و الہام کا کچھ حد تک ادراک ہو سکے. اگر کبھی سچی خواب ہی نہ آئی ہو تو وہ انبیاء کے دعوے کو بھی محض جھوٹ سمجھے گا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو نبی آتا ہے اس کی نبوت اور وحی و الہام کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی فطرت میں ایک ودیت رکھی ہوئی ہے اور وہ ودیت خواب ہے۔ اگر کسی کو کوئی خواب سچی کبھی نہ آئی ہو تو وہ کیوں کر مان سکتا ہے کہ الہام اور وحی بھی کوئی چیز ہے؟ اور چونکہ خدا تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس لیے یہ مادہ اس نے سب میں رکھ چھوڑا ہے۔ چوروں، ڈاکوؤں، زانیوں کو بھی سچی خوابیں آتی ہیں۔ گیارہویں بات یہ کہ بچپن کا زمانہ اور جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے کا زمانہ بے خبری کا زمانہ ہے۔ اسی طرح جو کم عقل ہیں یا ذہنی معذور ہیں وہ بھی، ان کا احکامات پر عمل نہ کرنا یا اس طرح پابندی نہ کرنا قابل مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ تو بے خبری اور غفلت کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مؤاخذہ نہ کرے گا، جیسا کہ خود اس نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ بارہویں بات یہ کہ اگر جوانی اور پوری ہوشیاری اور عقل اور تمام قوا کی صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ ہو تو پھر یہ بات قابل مؤاخذہ ٹھہرے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ ایک ہی زمانہ ہے، یعنی شباب کا زمانہ، جوانی کا زمانہ، جب انسان کوئی کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قوا میں نشو و نما ہوتا ہے اور طاقتیں آتی ہیں۔ لیکن یہی زمانہ ہے جب کہ نفس امارہ ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس پر مختلف رنگ میں حملے کرتا ہے اور اپنے زیر اثر رکھنا چاہتا ہے۔ یہی زمانہ ہے جو مواخذہ کا زمانہ ہے، اور خاتمہ بالخیر کرنے کے دن بھی یہی ہیں، لیکن ایسی آفتوں میں گھرا ہوا ہے کہ اگر بڑی سعی نہ کی جاوے تو یہی زمانہ ہے جو جہنم میں لے جائے گا اور شقی بنا دے گا۔ ہاں اگر عمدگی اور ہوشیاری اور پوری احتیاط کے ساتھ اس زمانے کو بسر کیا جاوے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جاوے۔ بس باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جو احکام دیے ہیں اور جن کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ایک انسان ان کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وسیع تر رحمت اور بخشش کی خوشخبری دی ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اور خود انسان اپنی وسعتوں اور طاقتوں کا فیصلہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرتا ہے، تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہنے کے بعد آگے فرمایا ہے کہ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، کہ اس نے جو اچھا کام کیا وہ بھی اس کے لیے نفع مند ہے، اور جو اس نے برا کام کیا وہ بھی اس پر وبال ہو کر پڑے گا۔ نیکی کے لیے کسب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو آسانی سے ہو سکتا ہے اگر ارادہ ہو، کیونکہ نیکی فطرت کے مطابق ہے، لیکن بعض اوقات انسان اپنی بدقسمتی سے فطرت کے مطابق عمل کرنے کے بجائے اکتساب کا راستہ اختیار کرتا ہے، جو غیر فطری بات ہے۔ اخلاقی قوتوں کے صحیح مواقع پر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اس راستے پر انسان چلتا ہے اور سمجھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ آسان راستہ ہے، لیکن جب گناہوں اور برائیوں میں دھنستا چلا جاتا ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ ایک تکلیف دہ راستے کی طرف چل پڑا ہوں میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اکتساب کا ایک نقطہ یہ بھی، مسلم موعود نے رضی اللہ عنہ نے ایک یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بدیوں میں یہ صرف اس بدی کی سزا ملے گی جس میں اکتساب کا رنگ ہو، یعنی قصداً اور ارادتاً اس کا ارتکاب کیا جائے، اس کو چھوڑے نہ بلکہ جان بوجھ کر اس کو کرتا چلا جائے۔ بس اللہ تعالیٰ تو نہ کسی جان کو تکلیف میں اس کی طاقت سے بڑھ کر ڈالتا ہے، اور نہ کوئی ایسے احکامات دیتا ہے جو اس کو تکلیف میں ڈالنے والے ہوں، بلکہ عفو اور درگزر اور بخشش سے کام لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی بدی کے ارتکاب پر انسان کو جرات پیدا ہو اور وہ کرتا ہی چلا جائے تو اس کی سزا ہے پھر۔ اس لیے ہمارے پیارے اور مہربان خدا نے اس آیت کے اگلے حصے میں ہمیں یہ دعا بھی سکھا دی کہ نیک کاموں کی طرف توجہ رہے، جو ہر حال میں فطرت کے مطابق ہیں، اور ان پر عمل کرنا انسان کی پہنچ کے اندر بھی ہے۔ جیسا کہ فرمایا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں سزا نہ دینا۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم پر اس طرح ذمہ داری نہ ڈالنا جس طرح تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ڈالی۔ اور اے ہمارے رب، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں۔ ہم سے درگزر کر، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا آقا ہے، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد کر۔ بس تزکیہ نفس کے لیے یہ دعائیں انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ جب تزکیہ نفس ہوگا تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا صحیح ادراک بھی ہوگا۔ انتہائی عاجزی سے انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے خدا، ان نیک باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ جن کو ہم بھول گئے۔ ان کا ان لوگوں کا ہمیں انجام نہ دینا جن پر تیری گرفت ہوئی تھی۔ اب یہ ان کا انجام نہ دینا اس لیے نہیں تھا کہ ہم بغاوت کرنے والے یا ہاتھ سے بڑھنے والے تھے یا تیرے حکموں کی پرواہ نہ کرنے والے تھے، بلکہ بوجہ نسیان یا بھول چوک، جو انسانی فطرت کا حصہ ہے، ہم اسے نہ کر سکے۔ اس لیے ہمیں اگر ہمارے سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو ہمیں کہیں ان لوگوں میں شمار نہ کر لینا جو عادتاً یہ کرنے والے لوگ تھے۔ اور پھر انتہائی عاجزی سے ایک مومن یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اے خدا، ہم سے ان باتوں کو مواخذہ نہ کر جو ہم نے عمدن اور جان بوجھ کر نہیں کیے، بلکہ سمجھ کی غلطی سے ہم سے وہ عمل سرزد ہو گئے، اور ہم سے جو عہد لیے ہیں، جو بوجھ ہم پر ڈالے ہیں، ان کا حال بھی پہلی قوموں جیسا نہ ہو، بلکہ ہمیں ہمارے عہدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ورنہ ہم بھی ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں جو قابل مواخذہ ٹھہرے تھے۔ اور پھر باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن ایک حقیقی مومن اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے کا یہ کام ہے کہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کو اس کے اس قول کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعا کرے کہ کہیں میری شامت اعمال مجھے طاقت سے بڑھ کر کسی ابتلاء اور بوجھ میں نہ ڈال دے، اس لیے مجھ سے ہمیشہ درگزر سلوک فرما، مجھ سے ہمیشہ اپنی بخشش کی مجھے ہمیشہ اپنی بخشش کی چادر میں لپیٹ لے، اور میں ہمیشہ تیرے رحم سے حصہ لیتا رہوں، اور جس ایمان کو قبول کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے اس پر ہمیشہ قائم رہوں اور بڑھتا چلا جاؤں، اور میری کمزوریاں میرے دشمن کو کبھی یہ موقع نہ دیں کہ وہ میرے ایمان کو ضائع کر سکے یا میری وجہ سے میرے دین اور جماعت کو نقصان پہنچ سکے۔ بعض دفعہ ایک فرد کی غلطی جماعت کو ابتلاء میں ڈال سکتی ہے، اس لیے ہم کہہ کر تمام مومنوں کو من حیث الجماعت ایک دوسرے کے لیے دعا کی طرف توجہ دلائی ہے، تاکہ دعاؤں کا مجموعی اثر ہو اور ہر فرد کو بھی پاک کرنے, اپنے آپ کو پاک کرنے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی طرف توجہ پیدا ہو, اور جماعت بھی مضبوط بنیادوں پر استوار ہوتے ہوئے دشمن کے ہر شر سے محفوظ رہنے والی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام احکامات پر ہماری تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کو بجا لانے کا حکم یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہماری صلاحیتوں اور استعدادوں کو دیکھتے ہوئے دیا ہے, اور نہ صرف ہم ایک جگہ کھڑے رہنے والے ہوں بلکہ ہر قسم کی وسعتوں میں خدا تعالیٰ اضافہ فرماتا چلا جائے, اور من حیث الجماعت بھی ہم ترقی کی جہاں اشاروں پر تیزی سے منزلیں بھی طے کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے.
الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.